کر رہا ہوں. سماج فرمائیں کبھی سولا کبھی سبنم ہنسی تقریر ہوتی ہے, کبھی سولا کبھی سبنم ہنسی تقریر ہوتی ہے, ندی کے باغیوں کے واسطے شمشیر ہوتی ہے. حضرت کا حضرت کی تقریر سے پہلے ہم نعرہ تکبیر اور رسالت سے استقبال کر لیں اور اپنی بیداری کا ثبوت دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا مجیب علی صاحب قبلہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الحمد من من مان المجد والفضل والكرم والامتنان فاطر السماء
الشيطان الرجيم. رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
معزز علماء باوقار، پیران طریقت، سجاد اکرام، بانیان جلسہ، نوجوانان اہل سنت، بزرگان دین ملت، پردہ نشین خواتین اسلام، پہلے ہم اور آپ نہایت عقیدت اور محبت کے ساتھ بھرپور وارث کبھی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا اور مولا مدنی دلہا تاجدار عرب و عجم صاحب لطف و کرم باعث تخلیق آدم و بنی آدم خلاصہ کائنات فخر موجودات صاحب نولاد اللہ کے حبیب انبیاء کے خطیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب عرب کے سورج عجم کے چاند اللہ کے پیارے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے آقائے نامدار مدنی تاجدار سید ابرار احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسپناہ میں جھوم جھوم کر نگران محبت پیش کی ہے. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بانت صلی علیہ صلاة و سلام علیہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. انسان کو بیدار تو ہونے نہ دو، انسان کو بیدار تو ہونے نہ دو، ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین، اپنے حسین اپنے مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور اعلی حضرت مجدد دین ملت اپنے چمن کے ان مہکتے ہوئے پھولوں کے متعلق، اپنے محبوب کے چمن کے ان مہکتے ہوئے پھولوں سے متعلق اس طرح نذرانے حقیقت پیش کرتے ہیں. کیا بات رضا کس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا کس چمنستان کرم کی، زہرہ کلی جس کی حسین اور حسن پوری. معزز سامعین کرام، ابھی ہمارے ناظرین اجلاس حضرت علامہ نے آپ سے خصوصی طور پر یہ التجا کی تھی، اپیل کی تھی، درخواست کی تھی کہ آپ حضرات دل لگا کر پوری توجہ کے ساتھ بیان کو سماعت فرمائیں، لیکن دوران خطبہ ہم نے دیکھا کچھ حضرات کو کہ موٹر سائیکل کی آواز آئی تو سب کی نگاہیں اس آواز کی طرف، اس سواری کی طرف متوجہ ہو گئی. مشین میں بیٹھے ہیں وہ بھی آپ نے ناظرین اجلاس سے سماعت فرمایا. ہم تو ادنا ہیں, ہماری یہ سجائی ہوئی محفل بھی بہت ادنا ہے, لیکن جس ذات پاک سے اس محفل کو منسوخ کیا گیا ہے وہ ذات پاک بہت اعلیٰ ہے. محترم بزرگوں اور شفیق دوستوں, یہ ہماری قوم کا مزاج بڑا عجیب و غریب مزاج ہے. جب کوئی چیز بار بار سمجھا کر کہی جاتی ہے تو تفاہم اور توافل اسی بات میں زیادہ پایا جاتا ہے. میں ایک واقعہ پہلے عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ ہمارے اکابر, ہمارے بزرگان دین اور خصوصاً صحابہ کرام جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درِ پاک کے پروردہ ہیں, جو میرے آقا کی نگاہ فیض سے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو سنوارا, ان صحابہ کرام کی زندگیوں کی مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. جب سیدنا امیر المومنین حضور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کا لشکر جرار ایک مہم کے لیے روانہ ہوا, راستے میں ایک دیہات, ایک گاؤں جس میں یہود و نصارا کی آبادی تھی, ان کو پہلے سے یہ اطلاع مل چکی تھی کہ مسلمانوں کی جماعت, مسلمانوں کا لشکر ہمارے گاؤں کے بیچ میں سے جانے والا ہے, ہماری بستی پر سے جانے والا ہے. تو فوراً ان تمام گاؤں کے ذمہ داروں نے, راہبوں نے, پادریوں نے منصوبہ بنایا کس طرح مسلمانوں کو ہم اپنے جال میں پھانس سکتے ہیں, کس طرح ان کے ہم ارادوں کو روک سکتے ہیں, ان کے عزائم کو ہم کس طرح چکنا چور کر سکتے ہیں. انہوں نے ایک منصوبہ بنایا اور اپنے گھروں کی بہو بیٹیوں کو بناؤ سنگار کرا کر گاؤں کے ہر موڑ اور ہر نکڑ پر, ہر گلی اور ہر کوچے کے اندر ان کو کھڑا کر دیا گیا, تاکہ مسلمان جب ان حسین و جمیل عورتوں کی طرف دیکھیں گے تو ان کے ارادے بدل جائیں گے, جہاد کا جذبہ ان کے سینے سے ختم ہو جائے گا اور یہ ان کے حسن و جمال کے فریب میں ایسا دھوکہ کھا جائیں گے کہ یہ ہمارے ہی ہو کے رہ جائیں گے, ان کے قدم آگے نہیں بڑھیں گے. اس نیت کے مطابق انہوں نے منصوبہ اپنا پورا کیا اور جا بجا راستے میں اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو کھڑا کر دیا. وہ وقت آیا کہ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ مسلمانوں کا لشکر جرار لے کر گزر رہے ہیں. سارا کا سارا لشکر پورے گاؤں کی آبادی کے بیچ میں سے نظریں نیچی جھکا کر, نظریں نیچی جھکا کر گزر گیا پورا لشکر. کسی مرد مومن نے, کسی مرد مجاہد نے کسی عورت کی طرف ہاتھ اٹھا کر نہیں دیکھا. گاؤں کے پادری راہب ان کا منصوبہ ہاتھ میں ملتا ہوا نظر آیا تو دوڑ کر وہ راہب امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور آپ کی رکاب کا بوسا لیا اور عرض کیا, حضور ہم نے آپ کے استقبال کے لیے, آپ کا سواگت کرنے کے لیے
آپ کو ویلکم کرنے کے لیے ہم نے اپنے گھر کی حسین اور جمیل بہو بیٹیوں کو راستے میں کھڑا کیا, لیکن کیا بات ہے کہ آپ کے لشکر میں سے کسی لشکری نے کسی مرد مجاہد نے ہماری ان حسین و جمیل عورتوں کی طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کیا, کسی نے نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں. آخر بات کیا ہے؟ تو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا, ارے نادان سن لے, جس کی نگاہوں میں, جس مرد مجاہد کی نگاہ میں, جس مرد مومن کی آنکھوں میں جمال مصطفیٰ کا سرما لگا ہوا ہو, اس کو کون سا حسن متاثر کر سکتا ہے؟ کون ہمارے سامنے اپنے حسن کا جال پھیلا کر ہم کو متاثر کر سکتا ہے؟ اور ہماری نگاہوں میں تو جمال مصطفیٰ بتا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محترم دوستو, یہ مزاج تھا ہمارے اکابر کا, یہ سیرت اور کردار تھا ہمارے اکابر بزرگوں کا. آج ہم ان کے جب نام لیوا ہیں, جب ہم ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں, ان سے عقیدت کا رشتہ جوڑتے ہیں, تو کم از کم اپنے اندر تھوڑی بہت ان کی عادت و اطوار تو اپنانی چاہیے. یقیناً مسلمان تو وہی سچا مسلمان کہلاتا ہے جو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتا رہے, ان کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے, ان کی نقوش قدم کو مشعل راہ بنا کر زندگی گزارے. تو آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ آج اگر کوئی آواز آتی ہے ہمارے کانوں میں تو ہم فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں, کوئی گزرتا ہے راستے سے فوراً نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں, ارے میاں تم یہاں ذکر اللہ سننے کے لیے آئے ہو, ذکر حبیب اللہ سننے کے لیے آئے ہو, ذکر سید الشہداء سننے کے لیے آئے ہو, اب لاکھ طوفان آ جائے, لاکھ زمانے میں انقلاب آ جائے, تمہاری نگاہ, تمہارا دل, تمہارا دماغ, تمہارا جسم, تمہاری روح اس ذکر پاک کی طرف منتقل ہونی چاہیے, اس ذکر پاک کی طرف لگی رہنی چاہیے جو ذکر سننے کے لیے محفل میں تم آئے ہو. اب دل لگا کر سنیں گے آپ انشاءاللہ, یہ مزاج اپنے اندر پیدا کیجیے. ناچ آنے والے آتے رہے جاتے رہے, آوازیں ہوتی رہے, پکارا ہوتا رہے, ناچ گانا ہوتا رہے, آوازیں ہوتی رہے, پٹاخے پھوٹتے رہے, آپ کی توجہ اس آواز کی طرف نہیں بلکہ ذکر حدیث کی طرف ہونی چاہیے. کسی عاشق صادق نے کیا خوب کہا ہے, جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے, جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے, جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے, ان کی محفل میں بیٹھنے والا, ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے, آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. ناز کرو سنی جنتی مسلمانوں, اپنی قسمت پر پروردگار عالم نے ہم کو مسلمان پیدا کیا, ایمان کی دولت سے نوازا اور اسلام پر کرم یہ فرمایا کہ تامل مصطفیٰ نے ہم کو جگہ عطا فرمایا, سرکار کی امتی ہونے کا ہمیں شرف عطا فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم پر کرم ہے, ایک تو ایمان کی دولت دیا, دوسرے سرکار مدینہ کی امت میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا, یہ بہت بڑا کرم ہے مالک کا. اور پھر پروردگار عالم نے ہم کو سنی مسلمان بنایا, سنی مسلمان بنایا, عاشق رسول بنایا, عاشق صحابہ بنایا, عاشق اہل بیت اطہار بنایا, عاشق غوث و خواجہ بنایا, عاشق اولیاء اللہ بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم پر کرم ہے, اس کا جتنا شکر ادا کرو کم ہے. محترم دوستو, اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے قسمت بنائے ہیں اس قسمت پر ناز کرو, اس قسمت پر ناز کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے ہمارے قسمت بنائے. علی خان محترم, کس کی محفل ہے یہ؟ امام حسین کی. کون امام حسین؟ وہ امام حسین جو میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند دلبند ہے. حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر ہے. وہ حسین جن کے متعلق میرے سرکار نے ارشاد فرمایا, دمو کا دمی و لحمو کا لحمی, یا حسین, اے حسین تیرا گوشت میرا گوشت ہے, اے حسین تیرا خون میرا خون ہے. تو ظالم یزیدیوں نے حسین کا جسم چھلنی نہیں کیا, پھر حقیقت وہ زہر رسول پاک کے جسم اثر پہ لگائے گئے. وہ خون جو کہ جب چولہے میں جاگ جاتے تو رب العالمین جبرائیل امین کو حکم دیتا کہ جاؤ جبرائیل، میری بندی فاطمہ بھی عبادت کر کے تھک کر سوئی ہے، حسنین کریمین چولہے میں جاگتے ہیں، اے جبرائیل جاؤ میری بندی فاطمہ کی نیند نہ ٹوٹنے پائے، حسنین کریمین کا چولہا جھلاتے رہو۔ وہ حسین جن کی خدمت کے لیے اللہ جبرائیل امین کو مامور فرمائے، وہ حسین جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے دو پھول ہیں، یہ میرے دونوں پھول ہیں، اور میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ وہ حسین جن کے متعلق میرے آقا نے فرمایا الحسین منی وانا من حسین، کہ میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین کا وجود میری ذات سے ہے اور میرا دین کا وجود حسین کی ذات سے ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کس کس انداز سے اپنے حسین کی تعریف و توصیف فرمائی، وہ حسین کی اب یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس حسین کا ہم ذکر پاک کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں میرے وہ نوجوان بھائی اہلیان محلہ، نوجوانان اہل سنت، جنہوں نے کڑاکے کی دھوپ کے اندر، دھوپ کی شدت کے باوجود اپنے پورے عزم و حوصلہ کے ساتھ آج کی جلسے کی تیاری کی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام نوجوانوں کو اور ان تمام بزرگوں کو جنہوں نے ان کی سرپرستی فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی سرخروئی اور نعمتیں رحمتیں برکتیں دولتیں عطا فرمائے۔ وہ حسین جس کی یاد میں ایک آنسو کا قطرہ اگر کسی کا بہتا ہو، یقیناً وہ آنسو کا قطرہ میزان عمل میں جہاں نیکیاں تولی جائیں گی وہ آنسو کا قطرہ بھی تولا جائے گا جو حسین کی محبت میں بہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من ماتا ولا حب اہل بیت فقد مات شہیدا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار یعنی علی کی محبت میں، حسن کی محبت میں، حسین کی محبت میں، فاطمہ زہرا کی محبت میں، رسول پاک کی محبت میں، ازواج مطہرات کی محبت میں، جو اہل بیت اطہار ہیں ان کی محبت میں اگر کوئی محبت کرتے کرتے جان دے دے تو میرے آقا فرماتے ہیں ان کی محبت میں جان دینے والا، ان کی محبت میں مرنے والا شہادت کا مقام پاتا ہے۔
اللہ وہ ذکر کو بھلا کون مٹا سکتا ہے، اس ذکر کو کون ختم کر سکتا ہے؟ بقول میرے سرکار اعلی حضرت کے فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدا تیرے، اے حسین مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آگا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم دوستو، ہم اور آپ یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اس مبارک محفل میں آنے کی سعادت بخشی۔ ہمارے آپ کے نہ جانے کتنے رشتے دار، کتنے عزیز، کتنے دوست احباب دنیا سے چل بسے آپ کے ساتھ تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، زندگی آپ کے ساتھ گزارتے تھے، عبادت آپ کے ساتھ کرتے تھے، روزہ آپ کے ساتھ کھولتے تھے، ذکروں کی محفلوں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ کتنے ایسے آپ کے رشتہ دار، دوست احباب، خاندان والے ہوں گے جو کل تک تو آپ کے ساتھ تھے لیکن آج وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، گزر گئے دنیا سے۔ کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا، کسی کا باپ بچھڑ گیا، کسی کا بھائی بھی ہو گیا، کسی کی بہن بچھڑ گئی، غرض کیے خونی رشتہ دار جن کا رشتہ بڑا مضبوط اور کاٹیدہ رشتہ ہے، ایسے رشتے دار بھی دنیا سے گزرے ہوں گے کسی کے۔ ایک بچہ ہے جوان جو اپنی ماں سے بچھڑ گیا، یعنی ماں اس کی انتقال کر گئی، دنیا سے چل بسی، یہ نوجوان بچہ اپنی ماں کی محبت میں آنسو بہاتا رہا، آنسو
آنسو بہاتا رہا، یاد کرتا رہا، یاد مناتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن گزرا، دو دن گزرے، زیارت کی فاتحہ کا وقت آیا، آنکھیں آنسو ہی تھم رہے ہیں۔ نوجوان برابر اپنی ماں کا تصور اپنے ذہن و دماغ میں جمایا ہوا، اپنی ماں کی محبت میں آنسو بہاتا جا رہا ہے۔ اے ویزان محترم، عرض کرو، عرض کرتا ہوں آپ سے کہ وہ نوجوان تین دن تک مسلسل روتا رہا، تین دن تک مسلسل اپنی ماں کی یاد مناتا رہا، لیکن چوتھے دن جب آیا، چوتھا دن جب آیا تو کچھ یاد میں کمی آ گئی، آنسوؤں کا بہنا کچھ رک گیا، اور کبھی کبھی گاہے ماہے یاد آ جایا کرتی تھی، کبھی کبھی گاہے ماہے چلتے چلتے یاد آ جایا کرتی تھی۔ پانچ دن گزرے، کچھ یاد اور کم ہو گئی، ایک ہفتہ گزرا، کچھ اور یاد کم ہو گئی، ایک مہینہ گزرا، کچھ اور یاد کم ہو گئی، سال گزرا، ایک کچھ اور یاد کم ہو گئی، دو سال گزرے، کچھ اور یادیں کم ہو گئی۔ رستے جیسا جیسا زمانہ گزرتا جاتا ہے، ماں باپ کی یادیں ذہن و دماغ سے دور ہوتی جاتی ہیں، مٹتی جاتی ہیں۔ چنانچہ آج میں اس پورے مجمع سے اگر یہ سوال کروں، یہ بتائیے کہ آپ کے دادا کے دادا کا نام کیا تھا، آپ نہیں بتا پائیں گے، بہت سے لوگ نہیں بتا پائیں گے کہ آپ کے دادا کے دادا کا نام کیا تھا، ان کے دادا کے والدہ کا نام کیا تھا، آپ کو نہیں معلوم، کیونکہ کوئی ان کی یاد کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کا ذکر کرنے والا نہیں ہے۔ آپ اپنے والد کو ضرور یاد کرتے ہوں گے، اپنے دادا جان تک یاد بناتے ہوں گے، لیکن اس سے آگے کا سلسلہ آپ کو نہیں معلوم، کون آپ کے دادا پر دادا تھے، سکل دادا تھے، سکل دادا تھے، آپ کو علم نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یاد منائی جائے تو ان کی یاد باقی رہتی ہے، اور جب یاد کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو ان کی یادیں بھی دنیا سے مٹا دی جاتی ہیں، یادیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ کتنے عزیز رشتے دار آپ کے ہماری دنیا میں تھے اور آج نہیں ہے، لیکن ان کی یاد کسی کی ایک سال منائی گئی، کسی کی دو سال تک یاد منائی گئی، کسی کی پانچ سال تک یاد منائی گئی، کسی کی دس سال تک یاد منائی گئی۔ جیسا جیسا زمانہ گزرتا گیا، یادوں کا سلسلہ بھی ٹوٹتا گیا، یادوں کا سلسلہ بھی ختم ہوتا گیا، لیکن انصاف کی بنیاد پر بتاؤ، اے غلام علی حسین، اے غلام علی رسول، اے غلام علی غوث و خواجہ، انصاف کی بنیاد پر مجھے بتاؤ، امام حسین کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے کتنے سو سال کا زمانہ گزر گیا، میرے سرکار کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے کتنے سو سال کا زمانہ گزر گیا، غوث و خواجہ کو دنیا سے گزرے ہوئے سینکڑوں سال کا زمانہ گزر گیا، لیکن خدا کی قسم، وحدہ لا شریک کی قسم، عظمت کعبہ کی قسم، عظمت قرآن کی قسم، رب کعبہ کی قسم، آج تک مسلمانوں کے دل میں رسول پاک کی یاد کی باقی ہے، حسین پاک کی یاد کی باقی ہے، غوث و خواجہ کی یاد کی باقی ہے۔ زمانہ گزرتا رہے گا اور امتداد زمانہ کے لوگ شکار ہوتے جائیں گے، لیکن ان پاکیزہ یادوں کو نہ کوئی مٹا سکا ہے، نہ کوئی مٹا سکے گا، نہ کوئی ختم کیا ہے، نہ کوئی ختم کر سکے گا، نہ مٹا ہے، نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، وہ کیا مرتبہ ہے غوث و بالا تیرا، وہ کیا مرتبہ ہے اے خواجہ اعظم تیرا، وہ کیا مرتبہ ہے حسین پاک تیرا۔ یقیناً ان کے مرتبے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند کیا ہے، ان کی یادوں کو اتنا قائم فرما دیا ہے، دنیا کا کوئی سورما، کوئی طاقتور ان کی یادوں کو مٹا نہیں سکتا، مٹانے والا خود مل جائے گا، لیکن حسین پاک کی یاد باقی رہے گی۔
بزرگ، یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج زمانے میں بڑے بڑے انقلابات آ رہے ہیں، ہم جہاں غلامان حسین، حسین کی محبت میں نذران عقیدت پیش کرتے ہیں، وہیں اسی دھرتی پر، اسی سرزمین پر یزید کے نیر منشی بھی پیدا ہو گئے ہیں، جو یزید کی تاریخ میں، اس کی توثیق میں خنبے پڑ رہے ہیں، اس کی عظمت کے گیت گا رہے ہیں۔ غور کرو، یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے، پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ آپ کا بچپن بھی گزرا ہوگا، میرے بزرگ حضرات یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے بچپن میں کیا کبھی کسی کی زبان سے، یا کسی مرتد کی زبان سے، کسی دشمن خدا، دشمن رسول کی زبان سے یزید کی تاریخ سنی آپ نے؟ ارے دشمنان خدا اور دشمنان رسول، یعنی غیر مسلم بھی حسین
کی محبت میں آنسو بہاتے ہوئے نظر آئے، ان کی محبت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے نظر آئے، اپنے کو اپنے غیر بھی ان کو اپنا اپنا کہتے ہوئے نظر آئے، ان کی محبت میں نذرانے محبت پیش کرتے ہوئے نظر آئے، ان کی محبت میں آنکھ میں آنسو بہاتے ہوئے نظر آئے، لیکن آج 50-60 سال 70 سال کے بعد یہ انقلاب دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل تک جہاں یزید کا کوئی نام لینے والا اس کی تعریف کرنے والا نہیں تھا، آج 60-70 سال کے اندر اندر یہ انقلاب آ گیا کہ یزید کی تعریف کرنے والے بھی پیدا ہو گئے دنیا کے اندر، یزید کی تعریف کرنے والے بھی دنیا میں مل جائیں گے آپ کو. محترم دوستوں، یہ آخر کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمنان اسلام یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے دل میں رسول کی اور آل رسول کی محبت کتنی باقی ہے، کتنی محبت آپ کے دل میں باقی ہے. وہ آپ کو چھیڑنے کے لیے، آپ کے ایمانی حرارت کو چٹولنے کے لیے، آپ کے ایمانی جذبے کو دیکھنے کے لیے ایسے حربے چھوڑتے ہیں، اور یہ تمام آوازیں اٹھانے والے یا اسی تحریریں لکھنے والے یقیناً یہ سرخرید غلام ہیں جو اپنے آقاؤں کے اشارے پر اس طرح کی دریدہ ذہنی کرتے ہیں، یا اس طریقے کی کتابیں لکھتے ہیں، یا پوسٹر شائع کرتے ہیں، یا پمفلٹ شائع کرتے ہیں جس میں غلامان حسین کے دل کو دکھ پہنچانا مقصد ہوتا ہے، حسین پاک کی شان میں گستاخی کرنا مقصد ہوتا ہے. پھر یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان اس کا ریئیکشن کیا کرتے ہیں، رد عمل کیا کرتے ہیں. یہ دیکھنے کے لیے قسم کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایک زمانہ وہ تھا جہاں اللہ اور رسول کی تاریخ میں بے شمار سیرت کی کتابیں لکھی گئیں، انگریزوں نے بھی لکھی، بڑے بڑے مفکروں نے لکھی، دانشوروں نے لکھی، لیکن دشمنان اسلام بہت چالاک ہے. سلمان رشدی جیسے ناپاک ملعون کو انہوں نے خریدا برطانیہ کی سرزمین پر، اس کے ہاتھوں سے کتاب لکھوائی جس کا نام رکھا شیطانی کلمات. آپ جانتے ہیں، زیادہ دن کی بات نہیں ہے، شیطانی کلمات کتاب لکھی گئی، اور پھر اس کتاب کے دنیا میں پھیلنے کے بعد مسلمانوں کا رد عمل ریئیکشن معلوم کیا گیا کہ مسلمانوں کے دل میں رسول کی اور قرآن کی اور صاحب قرآن کی، اہل بیت اطہار کی کتنی محبت ہے. یہ جانچنے کے لیے تم کو چھیڑا گیا، لیکن الحمدللہ پوری دنیا کے تقریباً مسلمانوں نے غم و غصے کا اظہار کیا، اس کتاب کے خلاف نفرت کا اظہار کیا، احتجاج کیا، اور لاٹھیاں کھائیں، کھانے والوں نے گولیاں بھی کھائیں. بمبئی کے اندر مسلمانوں نے احتجاجی جلوس نکالا تھا جن کے سینوں پر پولیس نے گولیاں چلائیں، یقیناً 12 مسلمان اس جلوس کے موقع پر شہید ہوئے تھے. یقیناً ایسے کئی واقعات دنیا میں رونما ہوئے جہاں احتجاج کرنے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن مسلمانوں، یہ صرف تمہارے جذبے کو دیکھنے کے لیے گستاخی والی گستاخانہ کتابیں، گستاخانہ تقریریں، گستاخانہ تحریریں تمہارے سامنے لائی جاتی ہیں. یہ دیکھا جائے کہ مسلمان کے دل میں اپنے مذہب سے کتنی محبت ہے، اپنے دین سے کتنی محبت ہے، اپنے دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ اس کے دل میں ہے یا نہیں ہے. لیکن الحمدللہ، ثم الحمدللہ، ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر جگہ پر اللہ اور اللہ کے رسول کے چاہنے والے بندے رہے ہیں، اور ان کی محبت میں وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں. وقت آیا تو اپنی جان کی قربانی بھی دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے گولی لگے گی سینے میں تو روح پہنچے گی مدینے میں. محترم بزرگوں اور شفیق نوجوان دوستوں، اپنے ایمانی جذبے میں کبھی بھی کمی نہ آنے دینا. جب کوئی یزیدی ناپکار امام حسین کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کرے، کوئی یزیدی ناپکار یزید کی تاریخ میں خطبہ پڑھے، تو تم پہلے سے زیادہ بڑے پیمانے پر امام حسین کی شان میں جلسہ منا کر یہ ثابت کر دو کہ اے یزیدیو، تمہاری بندر بھکیوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، تمہاری ان بندر بھکیوں سے ہم مرعوب ہونے والے نہیں ہیں. اگر تم ہمیں چھیڑتے ہو تو پھر ہمیں تم کو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم کسی کو نہیں چھیڑتے، اگر کوئی ہم کو چھیڑے تو اسے ہم چھوڑیں گے نہیں. عزیزان محترم، چونکہ مسلمان اپنے دین اور مذہب کو اپنے جان سے زیادہ چاہتا ہے نا, اپنے دین اور مذہب کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہے, ہونا بھی یہی چاہیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بھی یہی بتا رہا ہے, آج کی سیرت بھی یہی بتا رہی ہے کہ حسین کو اپنی جان پیاری نہیں تھی بلکہ اپنے نانا جان کا دین پیارا تھا, حسین کو اپنی اولاد پیاری نہیں تھی بلکہ شریعت مصطفیٰ پیاری تھی, حسین پاک کو اپنے اہل و عیال پیارے نہیں تھے, دین کے اصول پیارے تھے, شریعت کے قوانین پیارے تھے. ارے یزید ملعون ان شرعی قوانین کو جب وہ توڑ رہا تھا, اللہ تعالیٰ کے قانون کو مس کر رہا تھا اور دین محمدی نے مداخلت کر رہا تھا, تو رگے حسین پھڑک اٹھی جن کے حسین کی رگوں میں رسول پاک کا خون دوڑ رہا تھا, حسین پاک کی طرح اٹھے اور فرمایا کہ یزید نا بیکار, یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ارے میرے نانا جان کی تو شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے, دیکھ لے, سن لے کان کھول کر, حسین اپنا سب کچھ کٹانے کے لیے تیار ہے, اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن میرے نانا جان کی شریعت کا ایک چھوٹا سا اصول بھی کٹتا ہوا میں جدا گوارا نہیں کر سکتا. یقیناً آپ نے کربلا کے میدان میں یہی ثابت کر کے دکھا دیا کہ حسین سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن دین محمدی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا. اے حسین کے کہنے والوں, تمہارے اندر بھی یہی مزاج ہونا چاہیے, تمہارے اندر بھی یہی جذبہ خیر ہونا چاہیے, یہی تو مقصد ہے جلسے منانے کا, ہماری ایمانی حرارت کی لو کو اور تیز کیا جائے. یہ چنگاری جو ہمارے سینوں میں اس کے رسول کی, اس کے اہل بیت اطہار کی, اس کے امام حسین کی جو چھوٹی سی چنگاری ہمارے سینوں میں جل رہی ہے, یہ چنگاری چنگاری نہ رہے بلکہ اس کو محبت میں یہ چنگاری سولے جوانا بن جائے اور باطل کے ہر خرمن کو جلا کر خاکستر کر دے. ایسا جذبہ ہر مسلمان کے سینے میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے, ایمان کی جان کی عزت کی سلامتی کے ساتھ دارین کی نعمتوں برکتوں سے رحمتوں سے مالا مال فرمائے. محترم دوستو, اب آئیے اصل موضوع کی طرف آپ کی توجہات کو لے چلوں. شہادت کے لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاح شریعت میں شہید کسے کہا جاتا ہے, مختصر طور پر تعریف کرتا ہوا انشاءاللہ آگے کی طرف آپ کی توجہات کو لے چلوں. شہادت کے لغوی معنی ہے گواہی دینا, گواہی دینا. دوسرا کلمہ شہادت, دوم کلمہ شہادت, اور اول کلمہ طیب. پہلا کلمہ جو ہے وہ پاکی کا ہے اور دوسرا کلمہ شہادت کا یعنی گواہی کا ہے. آئیے ذرا کلمے سے متعلق بھی بیان کر دوں کیونکہ اہل سلسلہ کی محفل ہے, خواص لوگ بیٹھے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ سب کی نسبت کو, ہم سب کی نسبت کو قائم و دائم رکھے. کسی نہ کسی بزرگ کے دامن سے آپ وابستہ ہیں, یہ بڑی خوشی کی بات ہے. میں ان کا دامن تھام کر مطمئن ہوں اس لیے, میں ان کا دامن تھام کر مطمئن ہوں اس لیے کہ قافلے کی پوچھ ہوگی قافلہ سالار سے, قافلے کی پوچھ ہوگی قافلہ سالار سے. میری صورت پر نہ جا, میری صورت پر نہ جا, میرے گناہوں کو نہ دیکھ, میری صورت پر نہ جا, میرے گناہوں کو نہ دیکھ. میں تو اچھا نہیں لیکن اچھوں سے ہے نسبت میری, لیکن اچھوں سے ہے نسبت میری. تو یہ نسبت والوں کی محفل ہے, چاہیے کچھ نسبت کی بھی بات آپ کے سامنے بیان کر دوں. پہلا کلمہ پاکی کا, اول کلمہ طیب. بھائی میں آپ جانتے ہیں پانی کی مخلوق ہے اور وہ غذا بھی ہے, انسان کھاتا ہے اس کو. وہ مچھلی کہاں پیدا ہوئی بولیے, کہاں پیدا ہوئی مچھلی؟ خشکی میں یا پانی میں؟ پانی میں پیدا ہو. ماشاء اللہ. پنی کہاں؟ پانی. بنی کہاں؟ پانی. زندگی کہاں گزار رہی ہے؟ پانی میں. اور آپ
اتفاق سے شکار کر کے لائے مچھلی کا, تو کہاں سے لائے؟ اسی پانی سے لائے, اور پانی سے لا کر پھر آپ نے ویسے ہی پکا دیا اس کو؟
نہیں,
پھر پانی ہی سے آپ نے اس کو صاف کیا, پاک کیا.
بات وہی آ گئی آپ کی, تو کیا کہنا چاہتا ہوں, مچھلی کی پیدائش پانی میں ہوئی, وہیں پلی, وہیں بڑی, وہیں زندگی گزاری, اور اسی پانی میں سے پکڑ کر لائی گئی, گھر لائی گئی کھانے کی نیت سے. تو آپ اس کو ویسے ہی نہیں پکا دیتے, بلکہ اس کو پھر پانی ہی سے صاف کرتے ہیں, دھوتے ہیں, صاف کرتے ہیں. اس مثال کو ذہن میں رکھیے, ہم آپ سارے انسان اگر اپنی حیثیت ترکیبی پر غور کریں, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا مجسم بنایا ہے, ہمارے اندر پہلا کلمہ, یعنی اول کلمہ طیب, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ لکھا ہوا ہے ہر انسان کے اندر. یہ جو گلے کی ہڈیاں ہیں, یہ لا الہ الا اللہ کی ترکیب پر ہے, اور ادھر سے سیدھی جانب کی جو ہڈیاں ہیں, یہ محمد رسول اللہ کی ترکیب پر ہے. یہ تحقیق شدہ بات ہے, اس کا باضابطہ ایکسرے مشین کے ذریعے مطالعہ اور غور و فکر کیا گیا تو علانیہ یہ لا الہ الا اللہ اور یہ محمد رسول اللہ یہ لکھا ہوا ہے ہر انسان میں. یعنی گویا انسان کی بنیاد کائے پر ہے, کلمہ طیبہ پر ہے. پیدا کہاں ہوئے ہم؟ کلمہ طیبہ ہی میں پیدا ہوئے, کلمہ طیبہ ہی میں ہم پرورش پائے, کلمہ طیبہ ہی میں ہم بڑھے, کلمہ طیبہ کے ساتھ ہی ہم زندگی گزار رہے ہیں. لیکن افسوس صد افسوس, ہم کو نہیں معلوم کہ کلمہ طیبہ کی حقیقت کیا ہے, اور پہلا کلمہ پاکی کا جو کہا گیا کیوں کہا گیا. ہم کلمے میں بنے, ہم کلمے میں بڑھے, کلمے میں پرورش پائے, لیکن ہم کو نہیں معلوم کلمے کی حقیقت. تو بزرگوں کا دامن تھامنے میں یہی تو فائدہ ہوتا ہے کہ بزرگان دین, پیران طریقت یہی بات کی تو تعلیم ہم کو سکھاتے ہیں کہ انسان من عارف نفسہ فقد عارف ربہ, کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اپنے آپ کو پہچان کر پہچانت آپ کی اور جان کی, سب پہچانت ہو تو اسے سبحان کی ہے. تو پہلا کلمہ پاکی کا اس کا لقب ہی یہی ہے, پہلا کلمہ پاکی کا. تو جس طرح مچھلی پانی میں رہی, پانی میں پلی, پانی میں بڑی, لیکن کھانے کے قابل اسی وقت ہوتی ہے جبکہ اسی پانی سے پھر اس کو پاک کر لیا جائے. اگرچہ کہ ہم کلمے میں پڑے, کلمے میں پیدا ہوئے, کلمے کے پاس ہیں, لیکن ہم جب تک کلمے سے پاکی حاصل نہیں کریں گے اس وقت ہم پاک نہیں ہو سکتے. کلمے سے پاکی کیسے ملتی ہے وہ پیرانے طریقے سے آپ پوچھیے. بس یہ بات میں کہہ کر گزر جاتا ہوں. پہلا کلمہ پاکی کا, دوسرا کلمہ گواہی کا. اب آئیے, توجہ پھر بچ رہی ہے آپ کی, صرف بھول گئے آپ, وقت گزر گیا نا, تھوڑا بات ذہن سے نکل گئی. ہم یہ سنتے آئے ہیں پہلے زمانے میں, ہمارے بزرگ لوگ جانتے ہیں کہ لوگ کہا کرتے تھے, ارے بھائی اب کہاں رہا وہ زمانہ, وہ لوگ پہلے کے لوگ نصیحت کو سنتے تھے, جنہیں دماغوں بتاتے تھے. اب تو یہ حال ہے کہ ایک کان سے نصیحت سنتے ہیں, دوسرے کان سے نصیحت چھوڑ دیتے ہیں, نکال دیتے ہیں. تو میں نے کہا جناب یہ آپ کی بات جو ہے بالکل صحیح ہے, ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے چھوڑ دیتے ہیں, لیکن یہ دور 50 سال 60 سال پہلے کی بات تھی. یہ الیکٹرانک کا دور ہے, یہ کمپیوٹر کا دور ہے, اور تیز رفتاری کا دور ہے. اب اتنی فرصت بھی کہاں ہے انسانوں کو کہ ایک کان سے نصیحت سن کر دوسرے کان سے نکالیں؟ نہیں نہیں, اتنا بھی ٹائم نہیں ہے, بلکہ جس کان سے نصیحت سنتے ہیں اسی کان سے باہر نکال دیتے ہیں. ایسے ہی کر رہا ہے اللہ توفیق دے ہم کو کہ ہم کانوں سے نصیحت کی بات سنیں اور دل کی دنیا میں اس کو آباد کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قابل بنا دے. تو میں عرض کر رہا تھا شہادت کے لغوی معنی
گواہی دینا. صحیح گواہی دینے والا, صحیح کے معنی گواہی دینے والا.
جنت میں
سب کچھ ہے میرے مالک, لیکن تیری جنت میں جہاد کا میدان نہیں ہے, دشمن کی تلوار نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں تو ہم کو پھر سے بھیج دے تاکہ پھر میدان جہاد میں ہم جائیں, پھر ہماری گردن پر وار ہو, ہماری گردن کٹے. کیونکہ میرے مولا جس وقت ہماری گردن کٹتی ہے خون کا قطرہ پہلا زمین کی طرف چلتا ہے, اے اللہ تیرے اور تیرے محبوب کا جب جلوہ ہم کو نصیب ہوتا ہے اس جلوے کی لذت میرے مالک اتنی اعلیٰ ہے کہ ہم جنت کی نعمتوں میں وہ لذت نہیں پا رہے ہیں.
وہ مقام ہے شہید کا, احساس نہیں ہوتا اس کو زخم لگنے کا, تکلیف نہیں ہوتی اس کو خون بہنے کا. کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں احساس نہیں ہوتا؟ حالانکہ آپ کے جسم میں ڈاٹ کر انجیکشن لگا دے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس خون اندر گئی ہے, تکلیف ہوتی ہے. چھوٹے بچے کو اگر انجیکشن دیا جائے تو اس تکلیف سے بل بلا اٹھتا ہے, روتا ہے. مرد آدمی بڑا آدمی صبر کر لیتا ہے ہمت سے اور تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے, لیکن چھوٹے بچے تو روتے ہیں کہ سوئی لگ گئی. زخم پر نکر اگر ڈاکٹر لگا دے بل بلا اٹھتا ہے انسان, تکلیف سے رو اٹھتا ہے انسان. جسم کا کٹنا خون کا بہنا تکلیف کا باعث ہے, تکلیف شروع ہوتی ہے, یقیناً تکلیف ہوتی ہے, لیکن شہید کو تکلیف نہیں ہوتی. اللہ کی راہ میں جس کا جسم کٹتا ہے اس کو تکلیف نہیں ہوتی, جس کا خون اللہ کی راہ میں بہتا ہے اس کو تکلیف نہیں ہوتی. کیوں تکلیف نہیں ہوتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سنو مسلمانوں, بات دراصل یہ ہے کہ جب حضرت کی بیوی زلیخا اللہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو گئی اور ان کی دیوانی ہو گئی تو مصر کی عورتوں نے تانا مارا تھا کہ اے زلیخا تو عاشق ہوئی نہیں ہوئی, ایسے کی عاشق ہوئی جو غلام ہے زر خرید غلام ہے, یوسف خریدا گیا ہے بازار میں غلامی کے طور پر, تو ایسے غلام کی تو عاشق ہوئی ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے, تھوڑی عقل پر کیا ہو گیا؟ مصر کی عورتوں نے تانا مارا بی بی زلیخا پر, تو کہا اے مصر کی عورتوں تم کیا جانتی ہو میرے یوسف کی حقیقت کو, اگر دیکھنا ہو تو آؤ میں تم کو دکھاؤں یوسف کا جلوہ کیا ہے, یوسف کا جلوہ کیسا جلوہ ہے. اللہ اکبر. ایک دن بڑے دربار میں پوری مصر کی معزز خواتین کو بی بی زلیخا نے مدعو کیا, بلایا ان کو دعوت دے کر. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے, ان کے ہاتھوں میں ایک ایک پھل فروٹ دے دیا گیا, ایک نیمبو تھا, ایک روایت میں ایک سیب تھا, اللہ عالم بھی تھا, بہرحال پھل تھا. وہ پھل ان کے ہاتھوں میں دے دیے گئے اور ایک چھری دے دی گئی, چاقو دے دی گئی. اور بی بی زلیخا نے ان سے فرمایا کہ دیکھو جب یوسف علیہ السلام حجرے کے اندر سے تمہارے سامنے جب آئیں گے تو تم اس وقت اپنے اپنے پھلوں کو فروٹ کو کاٹنا چھری سے. ہاں ٹھیک ہے, ہم ایسے ہی کریں گے. حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے ان عورتوں کے سامنے, ایسے آئے ایک نقاب چہرے پر, دوسرا نقاب چہرے پر, تیسرا نقاب چہرے پر, جملہ صاف پردے تھے چہرے کے اوپر, صاف غلاف تھے چہرے کے اوپر, صاف پردے تھے چہرے کے اوپر. اللہ اکبر. ان صاف پردوں کے اندر سے, صاف غلافوں کے اندر سے یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا چمک رہا تھا کہ مصر کی عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کا حسن پردے کے اندر سے دیکھا تو کٹائے چھری پھلوں پر چلانے کے, انگلیوں پر ہاتھوں پر چھری چلا لی, ہاتھ کٹے, خون بہا, لیکن ان کو احساس نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو قرآن میں کیا بیان فرماتا ہے, مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں پر چھری چلائی, اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیے اور یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی رہ گئی اور دیکھتے ہی کہنے لگی وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ, قسم خدا کی, قسم وحدہ لا شریک کی, یہ کوئی انسان نہیں معلوم ہوتا بلکہ مقدس فرشتہ معلوم ہوتا ہے جس کا ایسا حسن ہے. اس پردوں کے اندر سے جب یہ کیفیت ہے تو بے پردہ اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا. اور یوسف علیہ السلام کا حسن ہمارے سرکار کی حسن کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے
جمال یوسف کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے. اگر وہی مصر کی عورتیں جمال مصطفیٰ کو دیکھتی تو دلوں کو کاٹ لیتی, دلوں کو کاٹ لیتی. اللہ اکبر. میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کا ایک جلوہ تھا, ایک جھلک تھی یوسف علیہ السلام کے حضور کی. تو غور کرو مسلمانوں, یوسف کے حضور میں جب یہ تعبیر ہے کہ ہاتھ کٹے اور تکلیف نہ ہو, اور سرکار مدینہ کا جب جمال امت مومن کی نگاہوں کے سامنے ہو, شہید کی نگاہوں کے سامنے, یوسف کو پیدا کرنے والے محمد رسول اللہ کے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ کا جب جلوہ ہو, اس کا جمال ہو, تو اس کی کیفیت کیا ہوگی, اس کی لذت کیا ہوگی, کیا اس کو تکلیف ہوگی؟ جسم کٹے گا تکلیف نہیں ہوگی, خون بہے گا تکلیف نہیں ہوگی, کیونکہ سامنے یوسف کے پیدا کرنے والے کا جمال تھا. اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنے فضل عظیم سے نوازنا چاہتا ہے تو اس کو شہادت کے درجہ عطا فرماتا ہے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, اور یہ ایسے جاندار سپاہی تھے اسلامی مجاہد. اللہ اکبر. اللہ کے رسول ان کے جذبے جہاد کو دیکھ کر ارشاد فرمائے کہ خالد تم اللہ کی تلوار ہو, سیف اللہ ہو تم. یہ لقب اللہ کے رسول نے ان سے دیا تھا. شہادت کی تمنا اتنی تھی آپ کے دل میں, اتنی تمنا تھی, جب بھی کوئی جنگ میں شریک ہوتے تو خالد ابن ولید یہی تمنا لے کر گاتے کہ بس یہ جنگ میں شہید ہو جاؤں, بس یہ جنگ میں شہید ہو جاؤں, لڑتا ہوا اللہ کی راہ میں جان دے دوں. لیکن وہ شہید نہیں ہوئے, شہید نہیں ہوئے. کئی جنگوں میں شریک ہوئے, کئی معرکوں میں شریک ہوئے. کہتے ہیں کہ تقریباً 100 جنگیں انہوں نے لڑی, 100 جنگ میں لڑی, لیکن 100 جنگ کے اندر بھی ان کو شہادت کا درجہ نہیں ملا. کیوں نہیں ملا, کیا وجہ تھی نہیں ملنے کی؟ محترم دوستوں, اس کی بھی ایک وجہ ہے. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ خالد تو اللہ کی تلوار ہے, اگر خالد میدان جنگ میں شہید ہو جاتے تو گویا اللہ کی تلوار کو ٹکڑے ہو جاتی, اللہ کی تلوار ٹوٹ جاتی. تو مصطفیٰ پیارے نے اپنی زبان پاک سے فرمایا تھا کہ خالد اللہ کی تلوار ہے, تو اللہ کی تلوار اگر ٹوٹ جاتی تو اسلام کی شکست ہو جاتی, اسلام کی ہار ہو جاتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا درجہ نہیں دیا, بلکہ تباہی موت واپس. شہادت جو سید الشہداء کے حصے میں آئی, یہ انہی کا حصہ تھا, یہ انہی کے لیے درجہ عطا فرمایا گیا. محترم دوستو, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت کریمہ میں یہ اعلان فرما رہا ہے, ہم تم کو ضرور آزمائیں گے اے بندو, ہم تمہارا امتحان ضرور ضرور لیں گے. کیسے امتحان لیں گے؟ اللہ نے امتحان لینے کی کیفیت بھی بیان فرما دی کہ کبھی ہم کچھ خوف دلا کر آزمائیں گے, دشمن کا خوف دلائیں گے ہم تم کو, اور یہ دیکھیں گے کون اسلام پر ثابت قدم رہتا ہے, کون دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کے بھروسہ رکھتا ہے. ہم دیکھیں گے آزما کر ہم تم کو, اور کبھی بھوکا رکھ کر تمہیں آزمائیں گے, کبھی پیاسا رکھ کر آزمائیں گے, کبھی تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کے آزمائیں گے, کبھی تمہاری اولاد میں نقصان پہنچا کے آزمائیں گے, کبھی تمہاری جانوں میں نقصان پہنچا کے آزمائیں گے. تو جو مرد مجاہد, جو بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے امتحانوں میں ثابت قدم رہے, بھوک پیاس اور اولاد کا نقصان, اموال کا نقصان, جان کا نقصان, سب کچھ نقصان برداشت کرے, پھر اپنی زبان سے یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے. جس کی زبان پر مصیبت کے وقت میں اور مصیبت کے وقت میں اور بلاؤں کے وقت میں یہی کلمہ زبان پر ہو کہ بے شک میں تو اللہ کے کے لیے ہوں، ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کی یہ دی ہوئی جان ہے، اللہ ہی کی راہ میں خرچ ہو رہی ہے، ہمارا کیا جا رہا ہے؟ اللہ کی جان اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہی ہے، اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو جو بندے مومن مصیبتوں میں ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ کی ہر حال میں تعریف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے اے میرے پیارے حبیب، ان مصیبتوں میں صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دے دیجئے، میری رضا کی بشارت دے دیجئے، نور و غلمان ان کے لیے ہوں گے، جنت کے اعلیٰ محل ان کے لیے ہوں گے، لوح و قلم ان کے لیے ہوں گے، جنت اور جنت کی ساری نعمتیں ان کے لیے ہوں گی جو مصیبتوں میں ثابت قدم رہ کر اللہ کی ہر حال میں تعریف کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کسی کے بچے کا انتقال ہوتا ہے اور فرشتے اس کی بچے کی روح لے کر جب رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے. حالانکہ اللہ کو سب چیز کا علم ہے، لیکن فرشتوں پر اپنے بندے کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ سوال فرماتا ہے، اے فرشتوں تم نے میرے بندے کے دل کا پھل چھوڑ لیا، یعنی اس کی اولاد تم نے چھین لی، روح قبض کر لی تم نے، میرے بندے نے اس وقت کیا کہا؟ اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے، بول اے فرشتہ میرے بندے نے اس وقت کیا کہا جب اس کا بچہ چڑیاں رگڑ رگڑ کر تھم توڑ رہا تھا، میرے بندے نے اس وقت کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں میرے مالک بے شک تیرا بندہ اس مصیبت کے وقت میں بھی جب سے اس کا بچہ چڑیوں سے تیڑوی چیڑی سے چیڑی رگڑ رہا تھا، تھم توڑ رہا تھا، بچے کا باپ تجھی کو پکار رہا تھا، تیرا ہی ذکر کر رہا تھا، تیری ہی یاد میں مگن تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون کا کلمہ پڑھ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں میرا بندہ مصیبت کے وقت میں میرا ہی ذکر کر رہا تھا، مصیبت کے وقت میں مجھے کو یاد کر رہا تھا، مصیبت کے وقت میں مصیبت کے عالم میں میرا ہی ذکر کر رہا تھا، تو اے فرشتہ رہنا میں نے اس کو جنت میں بیت الحمد عطا کیا. بیت الحمد کے معنی ہے تعریف کا گھر. مصیبت کے وقت میں جو اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو بیت الحمد عطا فرماتا ہے، تعریف کا گھر عطا فرماتا ہے، جو اعلیٰ ترین محل ہے جنت کے اندر وہ محل ان مصیبتوں میں صبر کرنے والوں کو اللہ عطا فرماتا ہے. تو محترم بزرگوں، تو اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، سب سے لے گا، سب سے لے گا، آپ سے مجھ سے ہر ایک سے، ہندو سے مسلمان سے سکھ سے عیسائی سے، ہر قوم سے امتحان لیا جائے گا، ہر فرد بشر سے امتحان لیا جائے گا. لیکن آپ کے ہمارے امتحانوں کی حیثیت یہ ہے، کبھی کسی ٹائم میں بھوک کا امتحان ہو جاتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد کبھی پیاس کا امتحان ہوتا ہے، پھر کسی چند سال چند مہینوں کے بعد اولاد میں نقصان پہنچا کر اللہ امتحان لیتا ہے، پھر چند سالوں کے بعد جان میں نقصان پہنچا کر امتحان لیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ وقت واحد میں کوئی امتحان نہیں لیتا آپ کے ہمارے، لیکن میدان کربلا میں امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی خانوادے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امتحان کا جو وقت مقرر کیا تھا، ایک ہی وقت میں، یعنی محرم کی جس تاریخ کو صبح فجر کی نماز کے پاس سے لے کر ظہر کی نماز سارے امتحانوں کی منزل سے گزرنا پڑا حسین کو، بھوک کا امتحان، پیاس کا امتحان، خوف کا امتحان، اولاد سامنے چٹ رہی ہے صبر کر رہے ہیں، ہاتھ میں چھوٹا بچہ سر پڑ رہا ہے صبر کر رہے ہیں، جان کریل سے کہانی اکبر شہادت کا جان پی چکا ہے صبر کر رہے ہیں، سکینہ تڑپ رہی ہے صبر کر رہے ہیں، بیوی زینب بے ہوش ہو کر گرتی جا رہی ہے صبر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب سب شہید ہو گئے تو آخر میں امام حسین نے اپنی جان کا بھی نذرانہ راہ خدا میں پیش کر کے امتحان میں اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل فرمائی. ایک ہی ٹائم میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی مقام پر سب امتحان لے لیے گئے حسین پاک سے، اور سب امتحانوں میں حسین علی مقام نے اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل فرمائی. آئیے ان امتحانوں کی تھوڑی سی کیفیت میں آپ کے سامنے بیان کروں، رضو ان کا سنا دیجیے. اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا و رسول اللہ و نبینا مولانا محمد ان کا ماتحب و سرما صلی اللہ علیہ وسلم سیدی حبیبی رسول اللہ. حضرت وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی ایک جانثار ہے یہ عاشق اہل بیت ہے جو کربلا کے قریب میں ایک دیہات میں رہتے تھے. یہ ضعیف ماں کے اکلوتے بیٹے تھے اور شادی ہو کر کے سرکل 17 دن گزرے تھے. 17 دن کا دلہا تھا وہب بن عبداللہ. ماں کو اطلاع پہنچی کہ کربلا میں فاطمہ کے جگر پارے نور نظر علی جگر گوشے رسول پاک حضرت امام حسین پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا ہے. ان کی جان کے پیاسے یزیدی 22,000 کا لشکر جرار لے کر ہاتھوں میں تلواریں لیے کھڑے ہیں. جب اس ضعیف ماں کو گاؤں میں اطلاع ملی تو اپنے بیٹے کو اس ماں نے بلایا. اے میری ماں بہنوں ذرا غور سے سننا, کیسا دل تھا اس ماں کا, کیسی محبت تھی اس ماں کے دل میں اہل بیت اطہار کی. عزیزان محترم, جب اس ماں نے اپنے بچے کو بلایا
اور کہا بیٹا تو 17 دن کا دلہا ہے میں جانتی ہوں, تو نوجوان ہے میں یہ بھی جانتی ہوں, تیری نئی نویلی دلہن ہے یہ بھی میں جانتی ہوں, لیکن بیٹا اہل بیت اطہار پر اس وقت مصیبت کا وقت آن پڑا ہے. بیٹا اہل بیت اطہار کی محبت میں اگر تو جان قربان کر دے تو تیری ماں تیرا دین بخش دے گی, تیری ماں تیرا حق معاف کر دے گی. اگر تو نے میرا حکم نہیں مانا تو تین نے کان کھول کر تیری ماں تیرا دین نہیں بخشے. کہا اماں جان, آپ کا حکم سراخوں پر میں اپنی نوجوانی کو نہیں دیکھوں گا, اپنی نئی نویلی دلہن کو نہیں دیکھوں گا, اپنے جذبات اور امنگوں کو نہیں دیکھوں گا. اے ماں, تیرے حکم پر اپنی جان کو میں اہل بیت اطہار کی محبت میں قربان کروں گا. چل بیٹا چل, وقت آن پہنچا ہے اہل بیت کی محبت میں جانی ساری کا, یہی تو وقت ہے امتحان کی گھڑی کا, چل بیٹا. تو بیٹے نے کہا اماں ذرا دلہن کو میں آخری سلام تو کر لوں. کہا جا شوق سے سلام کر لے. یہ شوہر آیا اپنی دلہن کے کمرے میں آیا اور اپنی بیوی کو مخاطب ہو کر کہنے لگا, اے میری شریک حیات, اب میں تجھ سے آخری سلام کر کے رخصت ہو رہا ہوں کیونکہ میری ماں نے مجھے حکم دیا ہے اہل بیت اطہار کی محبت میں قربان ہونے کا. اب میں جا رہا ہوں, تو میرے بعد سیوا ہو جائے گی لیکن صبر کرنا, اللہ کی مرضی پر راضی رہنا. آخری سلام تیرا سرتا تجھ کو کرتا ہے. السلام علیکم کہہ کر نکلنا چاہتا تھا کہ دامن پکڑ کر دلہن نے پوچھا, اے میرے نامدار شوہر, اے میرے سردار, تم جا رہے ہو, ایک وعدہ کر کے جاؤ. کہا کیسا وعدہ؟ کہا وعدہ یہ کرو تم جنت میں جب جاؤ گے, شہید کا شہادت کا مقام پا کر شہید بن کر تم جنت میں جب داخل کیے جاؤ گے تو تم اکیلے نہیں جانا, اس میں مجھ کو اپنے ساتھ لے لینا, اپنے ساتھ مجھ کو لے کر جنت میں جانا. بولو یہ وعدہ کرو گے؟ تو شوہر نے کہا بے شک میں وعدہ کرتا ہوں کہ اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا بلکہ تجھ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. کہا تم یہ وعدہ تو کر رہے ہو لیکن وعدے پر کوئی گواہ بھی تو ہو جائے تو اچھا ہے. کہا کس کو گواہ بنائیں گے؟ کہا چلو جس کی محبت میں تم جان نثار کرنے جا رہے ہو اسی حسین پاک کو اس وعدے کا گواہ بناتے ہیں. چنانچہ تینوں کا قافلہ, بوڑھی ماں, نوجوان بچہ اور نوجوان دلہن, تینوں مل کر امام حسین کی خدمت میں آئے. بڑی محبت کے ساتھ سلامی کا نذرانہ پیش کیا, قدم بوسی کی اور دست برداشت کیا. حضور, ہم آپ کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے کی اطلاع پا کر اپنی جانکاری کا جذبہ لے کر آئے ہیں. حضور, ہماری خدمت, ہماری اس جانکاری کو آپ قبولیت کے سر پتا کیجیے سرکار. اے حسین پاک, یہ میرا نوجوان اکلوتا بیٹا ہے جو 17 دن کا دلہا ہے, یہ آپ کی محبت میں جان دینے کو میرے حکم پر تیار ہو گیا ہے حضور, لیکن اس کی بیوی نے شرط رکھی ہے کہ جب جنت میں یہ جائے گا تو اکیلا نہیں جائے گا بلکہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جائے گا. حضور, یہ وعدے پر آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہے, کیا آپ گواہ بننے تیار ہیں؟ امام حسین نے فرمایا مسکرا کر, الحمدللہ, حسین اس وعدے پر گواہ ہے, حسین اس وعدے پر گواہ ہے, جاؤ. اب یہ نوجوان اپنے ماں کے اشارے پر گھوڑے پر سوار ہو کر ہاتھ میں شمشیر برہنہ لے کر دشمنان اسلام کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا اور اس جانثاری کے ساتھ جذبہ کیا. میدان جہاد میں ایک نیا انقلاب آ گیا کیونکہ جوشیلا نوجوان اپنے پوری محبت کے ساتھ, جوش عقیدت کے ساتھ یزیدی ناپکاروں سے مقابلہ کر رہا تھا. جدھر پرکھتا ادھر کشتوں کے پشتے لگا دیتا, دشمنان اسلام کے کیڑے ککڑی کی طرح ان کے سروں کو کاٹ کر پھینک دیتا. غرض سے بہت دیر تک مقابلہ کرتا رہا, اکیلا کب تک مقابلہ کرتا,
بائیس ہزار کا لشکر جرار ہے، چاروں طرف سے ایک بار یہ حملہ ہوا، تیر چلے، تلوارے چلی، نیزے چلے، دیکھتے ہی دیکھتے نوجوان زخموں سے چور چور ہو گیا۔ اسی زخمی حالت میں میدان جنگ سے دوڑا دوڑاتا ہوا واپس اپنی ماں کے پاس آ کر کہنے لگا، اما جان دیکھ تیرے بیٹے کا حال کیا ہے، خون میں نہا گیا ہے، اما کیا تو ابھی مجھ سے خوش ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو ماں نے کہا بیٹا ابھی تو تیری جان سلامت ہے، تیری ماں اس وقت خوش ہوگی جبکہ تیری جان تیری جسم سے دور روح پرواز کر جائے گی، جب تو شہادت کا جام پی لے گا، مکمل طریقے سے تو جان نثار کرے گا، جب تیری ماں تجھ سے خوش اور راضی ہو۔ یہ کہہ کر پھر آخری سلام کیا سب کو، چلا پھر میدان جہاد میں، لڑا، مقابلہ کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ان یزیدی ناپیکاروں نے وہاب بن عبداللہ کا سر کاٹ کر اچھالا، کہا حسین لو تمہارے عاشق کا سر تمہارے پاس بھیج رہے ہیں، اچھالا اس طرح ناپیکاروں نے، تو سیدھا وہ سر آیا اور حسین پاک کے قدموں میں آ کر گرا، حسین نے پاک کے قدموں میں آ کر گرا، کیونکہ ماں نے کہا تھا بیٹا جان دینا تو حسین کے قدموں میں جان دینا۔ اللہ اکبر، قدموں میں سر آ کر گرا، امام حسین نے جھک کر فوراً سر کو اٹھا لیا، سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسا دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون والا، آنکھوں میں آنسو آ گئے امام حسین کے، اور لے کر چلے اس کی ماں کی گود میں اس بچے کا کٹا ہوا سر دے دیا۔ تو ماں نے اپنے سینے سے سر سے لگا کر کہا بیٹا تیری ماں تجھ سے راضی ہو گئی، تیری ماں تجھ سے راضی ہو گئی، حسین تجھ سے راضی ہو گئے، حسین کے نانا جان تجھ سے راضی ہو گئے، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، اے بیٹا آج میں تیرا دودھ بہت تیرا ہاتھ ماں تو جا جا جنت کا دلہا بن گیا۔ یہ کہتے ہوئے ماں نے اپنے بچے کی سر کو اپنے سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسا دیا، پھر وہ نوجوان دلہن جو اب تک اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے شوہر کو لڑتا ہوا دیکھ رہی تھی، اب دیکھ رہی ہے اس کے شوہر کا کٹا ہوا سر آیا ہے، تو اس نوجوان دلہن نے اپنے شوہر کا کٹا ہوا سر اپنے ہاتھ میں لیا، گود میں رکھا اور اپنے شوہر کے کٹے ہوئے سر کے اوپر اپنا سر پھینک دیا، اور ایسی آہ سرد بھری، ایسی ٹھنڈی سانس لی، اللہ اکبر، اسی وقت اس نوجوان دلہن کی تھی روح کا پتی ان سوری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وارے وعدہ حسین کا، حسین کا وعدے کی اللہ نے لاج رکھ لی کہ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اپنی دلہن کو ساتھ لے کر جائے گا، کیسے وعدہ پورا کیا جا رہا ہے سبحان اللہ۔ تو ابھی زان محترم، یہ کربلا کے داستان میں ایک واقعہ ہے جو وہاب بن عبداللہ کی سیرت اور ان کا کردار ہم کو بتلا رہا ہے کہ اے نوجوان دلہو، اے نوجوان دلہنو، تمہارے دلوں کے اندر بھی امنگیں ہیں، آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں، لیکن اسلام پر سے اگر وقت آ جائے تو اپنی زندگی کو نہ دیکھنا، اپنی نئی نویلی دلہن کی آرزو کو نہ دیکھنا، بلکہ آگے بڑھنا اور اللہ کی اپنا سب کو قربان کرنا۔ اور سب عوان و انصار شہید ہو گئے، حضرت علی اکبر بھی شہید ہو گئے، امام قاسم بھی شہید ہو گئے۔ حضرت علی اکبر جو چھ مہینے کے شہزادے ہیں امام حسین علی مقام کے، اللہ اکبر، بی بی زینب اس چھوٹے بچے کی پیاس، اس کی تڑپ کو دیکھ نہ سکوں، فدا نانی گاندھی کو اپنے قریب بلایا اور کہا اے فدا لے جا یہ میرے بھائی حسین کو، یہ دے دے بچہ لے جا کر، اور کہے کہ بچہ پیاس سے بہت بےتاب و بے چین ہے، بڑے ہیں صبر کر رہے ہیں لیکن بچہ کیسے صبر کرے، جاؤ اس کو دیو اور وہ چکر بڑا پوسے والوں سے پانی مانگ کر اس بچے کو پلا دے۔ امام حسین کی گودی میں لا کر فدا نے بچے کو حوالے کیا۔ جب بچہ چلا تھا خیمے سے میدان جہاد کی طرف تو ہاتھ پاؤں ہل رہے تھے، بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، بچے کے سینے میں اتنا دم بھی نہیں تھا کہ آواز نکال کر رو لیتا، آنکھ میں آنسو بھی خشک ہو چکے تھے کہ آنسو بہا لیتا، ہونٹوں پر زبان پھیر کر اپنی زبان کو تسکین دے لیتا، ہونٹ بھی اس کے خشک ہو چکے تھے، حلق بھی خشک ہو چکا تھا اس معصوم صفت بچے کا۔ چھ مہینے کا شہزادہ علی اکبر جب مدینے سے چلا تھا تو اس کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا تھا، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ علی اکبر کو گودی میں لے کر کبھی امام حسین چلے کربلا کے میدان میں اور فرمایا اے کوفیوں، اے شامیوں، اے عراقیوں، یہ میرا سب سے چھوٹا شہزادہ علی اکبر ہے، دیکھو تین دن کا یہ بھی پوچھا جاتا ہے، جب یہ چلا تھا مدینے سے تو گلاب کے پھول کتنا کھلا ہوا چہرہ تھا، لیکن دھوپ کی تمازت میں، بھوک اور پیاس میں اس کے چہرے کو سرخ تانبے کی طرح بنا دیا ہے. میں تم سے اس بچے کے لیے پانی کا سوال کرتا ہوں, خدارا اس بچے کے حلق میں چند قطرے نہرے فرات کے ڈال دو. میں وعدہ کرتا ہوں قیامت کے میدان میں جب لوگ پیاس پیاس کر کے چلائیں گے, بھوک کی شدت سے لوگ پریشان حال ہوں گے, ایسے نازک وقت میں وعدہ کرتا ہوں میرے نانا جان کے ہاتھوں سے اس کو کوثر کا جام پلاؤں گا. کون ہے تم میں ایسا نیک آدمی جو میرے بچے کے حلق میں چند قطرے پانی کے ڈال دے؟ امام حسین نے پانی مانگا تھا لیکن ہرملا جاہل نامی ایک یزیدی ناپکار نے زہر میں بجا ہوا تیر کمان پر چڑھایا, نشانہ لیا اور حضرت علی اصغر کے حلقوم کا نشانہ داغ کر تیر فضا میں چھوڑ دیا. آنن فانن سنتنا کے ہوئے سزاؤں کو چیرتے ہوئے وہ تیر آیا اور اس معصوم صفت چھ مہینے کے بچے علی اصغر کے حلقوم کو چھیتا ہوا علی اصغر امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا. بچے نے آخری ہچکی لی, ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا. نزا کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن لے, نزا کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن لے. اسی ایک آواز میں زندگی بھر کا خلاصہ ہے, اسی ایک آواز میں زندگی بھر کا خلاصہ ہے. بچے نے آخری ہچکی لی, ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی. امام حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور اپنے ہاتھوں پر بچے کی لاش کو اٹھا کر کہا, مولا یہ تو ایک علی اصغر ہے جو تیری راہ میں قربان ہو گیا, میرے مالک اس کی چھوٹی قربانی کو قبول فرما لے. اے پروردگار, اگر تو مجھے 1000 علیت کر دی عطا فرما دے تو میں تجھے تیری راہ میں ایک ایک حقیقت قربان کرتا جاؤں گا. حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ کی حلق میں جو تیر چبا ہوا تھا اس تیر کو امام حسین نے کھینچ کر نکالا. کیا دل پر گزری ہوگی حسین پاک کے جب تیر اٹکا ہوا باہر نکلا ہوگا بچے کے حلق سے, کیا گزری ہوگی کیفیت امام حسین پر. لیکن امام حسین کی زبان پر نہ ہر کوئی شکایت آیا نہ کوئی شکوا آیا, بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا بیان کرتے ہوئے انا للہ پڑھتے ہوئے بچے کے حلق سے تیر کو کھینچتے ہیں. خون کا چھوٹا سا فوارہ نکلا, امام حسین نے اپنے چلو میں اس خون کو بھر لیا اور آسمان کی طرف خون کے فواروں کو اڑانا چاہتے تھے. غیب سے آواز آئی, اے حسین اس خون معصوم صفت علی اصغر کو آسمان کی طرف نہ اچھالنا, میرے عزت و جلال کی قسم ہے اگر تم نے اس خون کو آسمان کی طرف اچھال دیا تو اے حسین قیامت تک میں پانی کا ایک بوند نہیں برساؤں گا, سب کو پیاسا کر کے مار دوں گا. امام حسین ہاتھ کو روک لیے, آسمان کی طرف خون نہیں اچھالے, اس خون کو سوچتے رہے کیا کروں, زمین پر ڈال دیتا ہوں. زمین پر ڈالنے کا ارادہ کیے, پھینکنا ہی چاہتے تھے, پھر غیب سے آواز آئی, حسین اس معصوم صفت علی اصغر کے خون کو زمین پر نہ پھینکنا, اگر تم نے زمین پر ڈال دیا تو اناج کا ایک دانا پیدا نہیں کروں گا, سب کو بھوکا مار دوں گا. امام حسین نے ہمارے حالوں پر رحم کھایا, ہماری زندگیوں پر رحم کھایا, نہ آسمان پر خون اچھالا نہ زمین پر خون بکھیرا, بلکہ امام حسین نے خون لے کر اپنے چہرے پر مل لیا اور فرمایا کوفے والوں قیامت کے دن میرے مولا کی بارگاہ میں کسی حال سے میں پیش ہوں گا. محترم دوستو, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر ایک امتحان ہو تو میں بیان کروں, دو امتحان ہو تو بیان کروں, ایک مصیبت ہو تو بیان کروں, دو مصیبت ہو تو بیان کروں, یہاں تو مصیبتوں کا ایک تسلسل ہے, لامتناہی سلسلہ ہے. اور امام حسین صبر صبر و استقامت تسلیم و رضا کا ایسا عظیم پیکر بنے ہوئے ہیں, ہر مصیبت کو مسکرا کر چھیل جاتے ہیں. الحمدللہ علی کل حال کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں, ہر مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں. عزیزان محترم, عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, جب امام حسین کے سب شہید ہو گئے, سب عزیز و اقارب رشتہ دار دوست احباب چاہنے والے سب شہید ہو گئے, تنہا زین العابدین مردوں میں بچے تھے اور زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ اس وقت سخت ترین بیمار تھے, شدت کا بخار تھا, جسم آگ کی بھٹی کی طرح جل رہا تھا. امام حسین جب سب کو آخری سلام کر کے میدان کربلا کی طرف جانے لگے تو زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ اپنے بستر علالت سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے, ابا جان میرے رہتے ہوئے آپ کیوں جاتے ہیں میدان جنگ میں, ابھی میں زندہ ہوں حضور, مجھ کو اجازت دیجئے پہلے میں اپنی جان قربان کروں. تو کہا, نہیں بیٹا زین العابدین, تم کو باقی رہنا ہے, اللہ کی مرضی اور مشیت یہ ہے کہ سادات کرام کا سلسلہ تمہیں سے دنیا میں پھیلے گا, سیدوں کی نسل تمہیں سے دنیا میں پھیلے گی, تم کو باقی رہنا ہے, اللہ کی یہی مرضی ہے. امام حسین نے اپنے سینے
کے اپنے بیٹے کے سینے کو لگایا اور علم لدنی کے خزانے جو نانا جان سے ورثے میں آپ کو ملے تھے علم لدنی کے خزانے منتقل فرما دیے اور امام حسین علی مقام نے اپنے فرزند دلبن کو وصیحت و نصیحت فرمائی. اس کے بعد آخری سلام کر کے جب پلٹے ہیں تو بی بی زینب اپنے ہاتھ میں ایک کپڑے کی پتلیا لے کر کھڑی تھی, ایک کپڑے کی گٹری لے کر کھڑی تھی. امام حسین علی مقام نے اپنی بہن پر جب نظر ڈالی تو یوں دیکھا جیسے ایک خاموش مورت ہے جس کی زبان بند ہے, جس کی آنکھوں میں صرف حیرت اتنا اور کچھ نہیں ہے. بی بی زینب نے اپنے بھائی کو حیرت بڑی نگاہوں سے دیکھ کر کہا, بھیا حسین آؤ, سب بہنیں تو اپنے بھائی کو نوشہ جب وہ بنتا ہے, دلہا جب وہ بنتا ہے تو بہنیں اپنے بھائی کو سنوارتی ہیں, اپنے بھائی کو سجاتی ہیں, دلہا بنا کر گھر سے رخصت کرتی ہیں برات میں. اے بھیا حسین آؤ, آج تمہاری بہن زینب شہادت کا دلہا بنا کر تمہیں رخصت کرتی ہوں. بھائی آؤ, یہ دیکھو نانا جان کے علامہ ہے, میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے سر پر باندھوں گی. یہ بھائی حسن کا پٹا ہے, تمہارے گھر تمہاری میں کمر پر باندھوں گی. یہ میرے بابا جان علی مرتضیٰ کی تلوار ہے, یہ تمہارے ہاتھوں میں کھماؤں گی. حضرت زینب نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی حسین کو سنوارا اور پورا لباس ذرا بستر سے جب مزین کر دیا تو امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ سب کو نصیحت فرماتے ہیں کہ اے بہن زینب, اے بی بی سکینہ, اے شہر بانو, اے مقدس خواتین اسلام, ہمارے دنیا سے گزر جانے کے بعد ماتم نہ کرنا, سینہ زنی نہ کرنا, بال نہ نوچنا, اپنے سینہ کو بھی نہ کرنا, ہائے وائے نہ کرنا, واویلا نہ مچانا, بلکہ ہمارے انتقال کر جانے پر مصیبتوں پر صبر کرنا اور اللہ کی مرضی پر راضی رہنا. یہ نصیحت فرما کر امام حسین جب خیمے سے باہر نکلے اور گھوڑے پر سوار ہو گئے, ذوالجناح اس گھوڑے کا نام تھا, ذوالجناح اس گھوڑے کا نام تھا. امام حسین لگام پکڑ کر کھینچتے ہیں, گھوڑے کو آگے بڑھنے کا اشارہ کرتے ہیں, لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے بلکہ گھوڑا خاموش اپنے مقام پر کھڑا ہوا ہے. امام حسین کچھ توقف کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں, اے ذوالجناح چل چل, اب وہ وقت قریب آ چکا ہے جس کا شدت سے انتظار تھا, کیوں آگے نہیں بڑھتا؟ ارے صبح سے تو بہت اچھا چل رہا تھا, اب تجھے کیا ہو گیا؟ گھوڑا رونے لگا, اپنے مالک کی محبت میں رونے لگا اور اپنے سر سے اشارہ کیا, سر سے پیچھے کی طرف اشارہ کیا. امام حسین نے پیچھے جو مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ گھوڑے کی ایک ٹانگ سے, گھوڑے کی ایک ٹانگ سے بی بی سکینہ لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے, ابا جان, اے میرے بابا جان حسین, اے عالی مقام, اے امام حسین, خیمے سے جو بھی گیا واپس نہیں آیا, اب آپ جا رہے ہیں تو واپس نہیں آئیں گے. ابا جان یہ بتاتے جائیے, روزانہ بھیا علی اصغر اپنے ماں کے سینے پر سر رکھ کر سوتا تھا, میں آپ کے سینے پر سر رکھ کر سوتی تھی, آج آپ جا رہے ہیں تو سکینہ آپ کی بیٹی کس کے سینے پر سر رکھ کر آرام کرے گی؟ تو کہا, بیٹی سکینہ, تو محبت بھری باتیں کہہ کر اپنے باپ کے پاؤں میں محبت کی بیڑیاں نہ ڈال دے گی, مصیبت پر صبر کر اللہ کی مرضی پر راضی رہے, آپ کے سونے کا نظام بدلا جا رہا ہے. علی اصغر روزانہ ماں کے سینے پہ سوتا تھا لیکن آپ سے وہ میرے سینے پر سوئے گا, اور تو روزانہ میرے سینے پر سوتی تھی لیکن آج سے تو اپنی ماں کے سینے پر سر رکھ کر سونا. بیٹی آخری سلام تجھ کو, السلام علیکم, یہ کہا اور گھوڑے کو آگے بڑھایا. امام حسین جب میدان کربلا میں پہنچے تو امام حجت کے لیے آپ نے فرمایا, اے کوفے والوں, خوب مہمان نوازی کی تم نے ہم کو یہاں بلا کر, خوب مہمان نوازی کا حق ادا کیا تم نے بلا کر, یہی تو تمہارے خطوط ہیں, 200 کے قریب خطوط تم نے لکھے, 180 یا 120 کے قریب تم نے خطوط لکھے, اور ان سب خطوں کے اندر تم نے یہی لکھا, اے امام آپ تشریف لائیے, ہم آپ کی راہ میں اپنی آنکھوں کو بچھائے ہوئے آپ کا استعمال کرتے ہیں. اے کوفہ والوں, یہی تو تمہارے الفاظ ہیں, آج کیا ہو گیا تمہارے دلوں کو؟ دیکھو اب بھی وقت ہے, تم نے میرے بھائی امام حسن کی آخری نشانی امام قاسم کا تم نے جوانی کی گواروں کو لوٹ لیا, میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے بیٹے علی اکبر کی جوانی کو تم نے مجھ سے چھین لیا, میں درگزر کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے ہاتھوں میں معصوم صفت 6 مہینے کا بچہ علی اصغر دم توڑ دیا, میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے آوان و انصاروں کو تم نے شہید کر دیا, میں درگزر کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ بھی موقع ہے, مجھے جانے دو, اپنے راستے پہ چھوڑ دو, مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبو محسوس ہو رہی ہے, میں ہند کی طرف چلا جاتا ہوں. روایت میں آیا ہے میں ہند کی طرف چلا جاتا
نہیں حسین، یہ وقت تقریر کرنے کا نہیں ہے، مقابلہ کرنے کا وقت ہے، یا تو یزید کو اپنا خلیفہ مان لو یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو کہا کہ میں تو اتمام حجت کے لیے تم سے یہ بات کہی تھی، میں موت سے گھبرا کر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں تو صلاح سے موت کا مقابلہ کر رہا ہوں، موت کا میں مقابلہ کر رہا ہوں، موت کا استقبال کر رہا ہوں، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا رہا ہوں۔ اے کوفے والو، میں موت سے گھبرا نہیں رہا ہوں، بلکہ تمہاری زندگیوں کو عذاب جہنم سے بچانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں۔ اگر تم نے میرے خون سے اپنی تلواروں کو رنگین بنا دیا تو پھر قیامت کے دن جنت تم پر حرام کر دی جائے گی اور جہنم تمہارے لیے واجب کر دی جائے گی، اور میرے نانا جان کی شفاعت سے تم محروم کر دیے جاؤ گے۔ تم کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے میں تم کو کہتا ہوں کہ میرے خون سے اپنی تلواروں کو رنگین نہ کرو۔ اگر تم نے میرا خون بہا دیا پھر تم پر جنت حرام ہو جائے گی اور جہنم تم پر لازم ہو جائے گی۔ یزیدی ناسکاروں کے دلوں میں، دماغوں میں، ان کی نگاہوں میں دنیا کی دولت کی چمک دمک ناچ رہی تھی، شیطانی بھوت ان کے دماغوں پر سوار تھا، اور دنیا کی گورنری سلطنت کے اچھے اچھے عہدے ان کی نگاہوں کے سامنے لالچ کی طرح چمک رہے تھے۔ لہذا ان کو ایک بات بھی اچھی نہیں دکھائی دی، بلکہ انہوں نے امام حسین سے کہا، اے حسین، یہ تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے، آؤ مقابلہ کرو۔ امام حسین پر تیر چلے، تلواریں چلی، نیزے چلے، امام حسین دیکھتے دیکھتے تھوڑے سے زخمی ہو کر نیچے زمین پر تشریف لے آئے۔ امام حسین جب غش کھا کر نیچے زمین پر گرے تو امام حسین کے سینے پر سمر لعین سوار ہو گیا۔ امام حسین نے اپنی آنکھیں کھولی اور پوچھا، کون ہے؟ تو کہا، میرا نام سمر ہے۔ کہا، اپنا سینہ دکھا۔ سمر نے اپنا سینہ کھول کر دکھایا تو سینے پر سفید دھبا تھا، سفید داغ تھا۔ امام حسین نے میدان کربلا میں لیتے ہوئے ارشاد فرمایا، صدقت یا جدہ، اے میرے نانا جان، آپ نے سچ فرمایا تھا کہ بیٹا حسین، تیرے قاتل کے سینے پر سفید داغ ہوگا، اس کا نام سمر لعین ہوگا۔ اے نانا جان، آپ نے سچ فرمایا کہ آج میں اپنے قاتل کے سینے کے اوپر داغ دیکھ رہا۔ کہا، اے سمر، تجھے شرم نہیں آتی؟ آج کون سا دن ہے؟ کہا، جمعے کا دن ہے۔ کہا، تاریخ کون سی ہے؟ کہا، محرم کی 10 تاریخ ہے، یوم عاشور ہے۔ کہا، جمعے کا دن ہے، وقت کون سا ہے؟ کہا، نماز جمعہ کا وقت ہے۔ اے شمر، تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے نانا جان کی امت اس وقت جہاں کہیں دنیا میں ہوگی، اس وقت نماز جمعہ ادا کر رہی ہوگی، خطیب منبر پر کھڑے ہو کر میرے نانا جان کا خطبہ پڑھ رہے ہوں گے، نانا جان ان کی آل اولاد پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہوں گے، تو ان کی آل کے سینے پر سوار ہو کر بیٹھا ہے۔ ارے کمبخت، ہٹ جا میرے سینے سے اور مجھے نماز پڑھ لے، مجھے نماز پڑھ لیتے۔ اے میرے نوجوان دوستو، اے میرے بزرگو، اے میری ماں بہنوں، یہ لمحہ ذرا ٹھہر کر آپ کی توجہات کو میں نماز کی طرف لے چلوں۔ امام حسین فجر کی نماز سے ظہر کی نماز تک لاشوں کو اٹھا اٹھا کر خیمے تک پہنچاتے رہے، جنازے پر جنازہ اٹھاتے رہے تنہا، لیکن جب نماز کا وقت آیا تو نماز کے غافل نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو گئے امام حسین۔ تم پر چھوٹی سی کوئی مصیبت آتی ہے تو تم اللہ کو بھول جاتے ہو، اللہ کی یاد سے اس کی بدلگی سے منہ موڑ لیتے ہو، جب کوئی خوشی زیادہ ہوتی ہے تو اس وقت بھی تم اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہو، جب غم یا مصیبت کی بڑی آن پڑتی ہے تب بھی تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہو، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے، چاہے خوشی ہو، چاہے غمی ہو، چاہے راحت ہو، چاہے مصیبت ہو، ہر حال میں نماز وقت ادا کرنی ہے۔ آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بنتا رہا نہ کوئی بنتا نواز۔ یہ مومن کی شان ہوتی ہے کہ چاہے وہ میدان جہاد ہو یا تنہائی کا مقام ہو، مسجد ہو کے میدان ہو، سنسار ہو کے ریزدار ہو، کوئی مقام ہو، نماز کا وقت آیا بندہ مومن قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ میں اپنا ہاتھ، اب اللہ کی بارگاہ میں وہ رکعت باندھ کر کھڑے ہو جاتا ہے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں سر بسلول ہو جاتا ہے۔ اے ایمان والوں، تم روزانہ مسجد کی میناروں سے پانچ وقت اذان کی آواز سنتے ہو، مؤذن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اے انسان، اے پیسے والے، اے طاقت والے، اے دولت والے، اے اولاد والے، اے جائیداد والے، خبردار خبردار، کبھی تو اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا، کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ کہنا، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ پھر معظم کہتا ہے، دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اے بندے مومن سن، اللہ ہی کی عبادت کر، اسی کی پرستش کر، اسی کی پوجا کر، اسی کے سامنے اپنا سر جھکا جو تیرا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، وہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے. پھر معظم کہتا ہے
اشہد ان محمد رسول اللہ،
میں گواہی دیتا ہوں بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے ہیں اور اللہ کے خاص رسول ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی، رسول پاک کی حضرت کی گواہی دے کر معظم پھر کیا اہم سے اہم اعلان سناتا ہے. سنو مسلمانوں، معظم پھر پکارتا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. اے مسلمان، اے بندے مومن، تو نماز کو ہلکا مت جان، نماز کو تو حقارت کی نظر سے نہ دے. نماز بہت بڑی عبادت ہے اللہ کی، اور نماز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے سن لے. پھر مؤذن پکارتا ہے کامیابی کی طرف. نماز کیا ہے؟ کامیابی ہے. اگر تو کامیابی چاہتا ہے دنیا اور آخرت کی، تو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا جا، اللہ تجھ کو سر بلندی عطا فرماتا جائے.
تو محترم بزرگوں اور شفیق میرے نوجوان دوستوں، نماز سے کبھی غفلت نہ کرو. سنی صحیح الاخلاق امام کی اقتداء میں پنج وقت نماز ادا کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو توفیق رسیح عطا فرمائے. امام حسین میدان کربلا میں زخموں سے چھلنی ہو چکے ہیں، جب نماز ظہر کا وقت آیا تو آپ نے سمر نعیم کو اپنے سینے سے دھکا مار کر ہٹایا اور اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھی. پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا کہ ظالم یزیدی ناپکار سمر نعیم نے آپ کی گردن پر خنجر پھیرا، تلوار مارا اور امام حسین کا سر اقدس آپ کے جسم اتھر سے ادا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون، نواز رسول کا سر سجدے کی حالت میں ذبح کیا گیا ہے. اے ایمان والو، جانور کو بھی جب ذبح کرتے ہیں عید قربان میں تو ذبح کرنے سے پہلے تین مرتبہ حلق میں پانی ڈالتے ہیں، پانی پینے کے بعد پھر اس کے چہرے کو قبلے کی طرف کرتے ہیں، پوری طرح اطمینان سے اس کو تھامنے کے بعد اس کے گلے پر چھری چلاتے ہیں. ارے جانور کو ذبح کرے تو پانی پلا